الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. بزرگو اور پیارے بھائیو، دین کی باتیں ہوتی ہیں دین کے کاموں کے لیے، یہ قاعدے کی بات ہے. تجارت کی باتیں تجارت کے کاموں کے لیے، زمینداری کی باتیں زمینداری کے کاموں کے لیے ہوتی ہے، اور دین کی باتیں دین کے کاموں کے لیے ہوگی. یہ قاعدہ ہے. یہ نہیں کہ بات دین کی ہو اور کام دوسرے ہو، ایسا نہیں ہوگا. اس لیے ہم دین کی باتیں سنیں اور نیت کریں دین کے کاموں کی، کہ انشاءاللہ دین کے کام بھی کریں گے جس طرح دین کی باتیں سن رہے ہیں. اور اسی لیے یہ بات سنائی بھی جاتی ہے تاکہ دین کی بات سن کر کے دین کے کاموں میں زندگی لگ جائے. یہی سننا اللہ کو پسند ہے. یہ جاننا ضروری ہے کہ کون سا سننا اللہ کو پسند ہے. یہ بتایا گیا ہے ہم کو کہ کون سا سننا اللہ کو پسند ہے. سنتے تو سب ہیں، اپنے بھی سنتے ہیں دوسرے بھی سنتے ہیں. کون سا سننا پسند ہے؟ تو ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب. یہ سننے کی تعلیم دی ہے کہ فبشر عباد، میرے بندوں کو بشارت دو کہ بندے بیٹھے ہوئے ہیں سننے کے لیے. تو بات اب یہاں سے شروع کر رہے ہیں کہ بندوں کو بشارت دو. یہ اللہ کے کریم ہونے کی شان ہے کہ اپنے کام کرنے والوں کو بشارت دے رہے ہیں، ورنہ دھمکی بھی دے سکتے تھے، دھمکا بھی سکتے تھے کہ خبردار ادھر ہوا تو پھر تمہارے خیر نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں کہا بلکہ بشر عباد، میرے بندوں کو بشارت دو. کہ کون سے بندے؟ الذین یستمعون القول، کہ وہ بندے جو ارادے کے ساتھ بات سنے. ہاں، یہ ضروری ہے کہ ارادے کے ساتھ بات سنے. یہ نہیں کہ کانوں پر آواز آ رہی ہے، ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، کون چل رہا ہے کون اتر رہا ہے، جیسے لوگوں کی عادت. یہ غفلت کی علامت ہے کہ دل اصل مقصد کی طرف متوجہ نہیں ہے، دھیان نہیں ہے کہ ادھر دیکھے ادھر دیکھے، ایسا نہیں. فبشر عباد الذین یستمعون القول، بشارت دیجئے بندوں کو کہ جو ارادے کے ساتھ بات سنتے. کہ یہ بات مجھ سے کہی جا رہی ہے، میرے لیے کہی جا رہی ہے. جیسے ڈاکٹر کی بات سنتے ہیں، وکیل کی بات سنتے ہیں، اور دوسری ضرورت کی باتیں سنتے ہیں، تو اس طرح سنتے ہیں کہ یہ بات مجھ سے ہو رہی ہے اور میرے لیے ہو رہی ہے، میرے کام کی ہو رہی ہے. یہ یہاں کا حال ہے. یہ بات میرے لیے ہو رہی ہے، میرے کام کے لیے ہو رہی ہے، میری ضرورت کے لیے ہو رہی ہے، ان کو بشارت کہ بشارت دیجئے، خوشخبری دیجئے بندوں کو کہ وہ بات کو ارادے کے ساتھ سنتے ہیں، یستمعون القول ویتبعون احسنا، وہ سن کر کیا کرتے ہیں؟ آپ لوگ سن کر کیا کرتے ہو؟ ٹیپ کرتے ہو، ہاں ادھر سے ادھر پھیلاتے ہو اور بات بھی بھول جاتے ہو، یہ ایسا نہیں ہے، یہ رواج ہے کہ ہم نے سنا تم بھی سنو، ہم نے دیکھا تم بھی دیکھو، بھی ہے یہ رواج کیا جاتا ہے، رواج پر ہدایت نہیں ملتی، اخلاص اور عمل پر ہدایت ملتی ہے، رواج پر ہدایت نہیں ملتی، کوئی کام رواج ہی کرو اس سے کچھ نہیں ہوتا، تو اس لیے کہا کہ بشارت پابندوں کو جو بات کو سنتے ہیں ارادے کے ساتھ اور سن کر کیا کرتے ہیں کہ اتباع احسن کرتے ہیں، فیتبعون احسنا، کہ اتباع احسن کا کیا مطلب ہے، اتباع احسن کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بات کے بعد عمل کا نمبر آئے گا، کام کا نمبر آئے گا، کیونکہ پہلے بات ہوتی ہے پھر عمل ہوتا ہے، جب عمل کا نمبر آئے گا تو اپنے عمل کو اچھا سے اچھا، اونچا سے اونچا کر کے اللہ کو بتائیں گے، یہ بندے ہیں وہ یہ سننا اللہ چاہتے ہیں کہ بات بھی سنی ارادے کے ساتھ اور جب عمل کا نمبر آیا تو اپنے عمل کو بڑھ چڑھ کر اللہ کے سامنے پیش کیا، جسے آپ کے سامنے بھی عمل کا تقاضا آئے گا، بولو بھائی کون تیار ہے، ہاں تو اس وقت میں بڑھ چڑھ کر کے اللہ کو بتا دیں کہ میں تیار ہوں، جہاں بھیجیں گے وہاں جاؤں گا، جہاں بھیجیں گے وہاں جاؤں گا، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں صحابہ نے حضور کی توفات ہو گئی تھی، تو صحابہ نے ابوبکر صدیق سے یوں کہا کہ اے اللہ کے نبی کے خلیفہ، ہم آپ کے ہاتھ میں ایسے ہیں جیسے تیر انداز کے ہاتھ میں تیر ہوتا ہے، تیر انداز تیر کو جہاں چاہے بھیجے، جہاں چاہے پھینکے، جس طرف چاہے پھینکے، جتنے دور پھینکے، تیر کو کوئی انکار نہیں ہوتا، تیر چلا جاتا ہے، تو کہا ہم آپ کے ہاتھ میں ایسے، جہاں آپ کہیں گے وہاں جائیں گے، جو کام آپ کہیں گے وہی کریں گے، اسے تیر جہاں بھیجے وہاں جاتا ہے، سیدھا جاتا ہے، ادھر ادھر نہیں جاتا، کہ ہم آپ کے ہاتھ میں ایسے ہیں جیسے تیر انداز کے ہاتھ میں تیر، یہ عمل کرنے کا اور اطاعت کرنے کا طریقہ ہے، تو صحابہ نے ابوبکر رضی اللہ عنہ سامنے پیش کیا کہ عمل بھی کریں گے اور جیسا آپ چاہیں گے ویسا عمل کریں گے، اور جتنا آپ چاہیں گے اتنا کریں گے، یہی ہمارا طریقہ ہے، اس کو اطاعت کہتے ہیں، کہ مسلمان کی زندگی جو ہوتی ہے وہ اللہ رسول کی اطاعت کے لیے ہوتی ہے، مسلمانی اس کو کہتے ہیں جو اللہ رسول کو مان کر کے اپنی زندگی اس کی اطاعت پر ڈالے اور اپنے ہر کام کو دین بناوے، مسلمان کا ہر کام دین ہوتا ہے، وہ دنیا دار نہیں ہے، مسلمان دنیا دار نہیں ہوتا، وہ تو دیندار ہوتا ہے، اس کی ہر چیز اللہ کے لیے، اللہ کے کام کے لیے ہوتی ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک له و بذلک امرت، اے نبی لوگوں کو کہو کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے وہ سب اللہ کے لیے ہے، یہ مسلمان کی زندگی کا نقشہ ہے، یہ قل ان صلاتی و نسکی، میری نماز، میری قربانی یعنی میری جانی عبادت، میری مالی عبادت، میرا جینا، میرا مرنا، میرا سب کچھ اللہ کے لیے، مجھ کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو میرا سب کچھ اللہ کے لیے، یہ نقشہ ہے مسلمان کی زندگی کا، یہ اس کا سب کام عبادت کی روشنی میں ہوتا ہے، عبادت کے اصولوں سے ہوتا ہے، عبادت کے تحت میں ہوتا ہے، کھانا ہو، پینا ہو، کمانا ہو، شادی ہو، عبادت ہو، سب قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. میرے نماز، میری قربانی، میری جانے والی عبادتیں، میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے، یہ زندگی ہے. تو بیدا علیہ کا عمر تو اسی کا مجھ کو حکم ہے، اسی کا مجھ کو حکم ہے کہ میری سب چیز اللہ کے لیے ہو، کوئی چیز غیر خدا کے لیے نہیں، اللہ کے لیے سب. یہ ہے ہماری زندگی، ایمان والی، اخلاص والی، اطاعت والی، تابے داری والی، یہ زندگی کی ہم کو تعلیم دی ہے. اس کو حیات طیبہ کہتے ہیں، پاک زندگی. حیات طیبہ، پاک زندگی. ایک زندگی میلی ہوتی ہے، آلودہ ہوتی ہے، گناہوں والی ہوتی ہے، نافرمانیوں والی ہوتی ہے، اور ایک زندگی ہے پاکیزہ زندگی. یہ پاکیزہ زندگی کی تعلیم ہے کہ ہماری زندگی پاکیزہ ہو. من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ. کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ. جو لوگ ایمان لائیں گے، جیسے الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں، اور ایمان لا کر اپنے عمل کو صحیح کریں گے اور کرتے رہیں گے، ایسے بندوں کو دنیا میں جینے کے لیے اللہ پاک زندگی دے گا. یہ بات ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. ایسے لوگوں کو دنیا میں جینے کے لیے پاک پاک اور صاف صاف زندگی دیں گے، پاک زندگی، حیاتم طیبہ. حدیثوں میں بھی ہے کہ اللہ سے پاک زندگی مانگو. گندی، میلی، آلودہ، پریشانیوں والی، گناہوں والی، یہ زندگی ٹھیک نہیں ہے. اس میں دنیا کا بھی نہیں رہے گا اور آخرت کا بھی نہیں رہے گا. جی ہاں، اس نے کہا کہ ایسے لوگوں کو جو ایمان اور اعمال کے پابند ہونے ہو رہے ہیں، ہم ایسے بندوں کو دنیا میں جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے. وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اور آگے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور آخرت میں، کہ آخرت میں تو ان کا بڑا استقبال ہوگا، بڑا اکرام ہوگا. جتنا انہوں نے کیا ہے دنیا میں، اس سے بڑا چڑھا کر اللہ ان کا انعام اور اکرام کریں گے. آدمی تو بھی زیادہ کمزور ہے، عمر بھی تھوڑی ہے، طاقت بھی تھوڑی ہے، تو وہ کام بھی تھوڑا ہی کرے گا، لیکن اللہ اس کا بدلہ دے گا بڑا چڑھا کر، کیونکہ اللہ کریم ہے. اللہ بیپاری نہیں ہے کہ ناپ توڑ کر دے، کہ اللہ تو کریم ہے، اس لیے اپنے بندوں کے ساتھ کرم کا معاملہ کرتے ہیں، کہ ان کی نیکی ہے تو بڑا دیتے. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا يُضَاعِفْهَا. اگر ایک نیکی بھی ہو گئی تو اللہ کہتے ہیں ہم اس کو بڑھا دیں گے. جیسے ایک گٹھلی ڈالی ہے تو اللہ اس کو بڑھا کر کے ایک درخت بنا دیتا ہے. گٹھلی ڈالی تھی نا، تو اللہ نے اس کو کیا کیا کہ بڑھا کر کے درخت بنا دیا. اب وہ درخت ہر سال پھلتے پر لڑک لگانے والا مر جاتا ہے، اور وہ لڑک رہتا ہے، اس کی اولاد کھاتی ہے. یہ اللہ کی شان ہے کہ بڑا چڑھا کر کے دینا، پھر بھی آدمی کام نہ کرے تو کتنا میرو میں، جب اللہ بڑا چڑھا کر دیتے ہیں. یعنی کہ ناپ توڑ کر دیتے ہیں، تو بیپاری ناپ توڑ کر دیتا ہے، ایک کلو شکر کے پیسے ہیں تو کلو ہی لے گا وہ، کیونکہ پیسے کلو لیے، اس کو اپنا نفع کمانا ہے، جس میں وہ تولتا ہے، گنتا ہے. گنے گا، تولے گا، تب تو نفع رہے گا نا. اللہ نہیں کرتا ایسا. وہ ان تک وہ ایسا نہ تن یو ضاعفہا. ایک نیکی بھی ہوگی تو بڑا چڑھا کر دے دیں گے، ایک گٹھلی ہوگی تو ایک درخت بنا دیں گے. ایک دانہ مکئی کا لگایا ہے تو مکئی کا اتنا بڑا بھٹا کھڑا ہو جائے گا، ہزاروں دانے ہوں گے ایک دانے کے، دیکھتے ہوں گے. ہاں، تو یہ شان ہے اللہ کی کہ بندوں کی خیر کو بڑا چلانا بڑا چلا کر کے دینا پھر بھی نہ لے دو تو کتنی محرومی ہے. تو اس نے یہ وعدے کیے کہ ہم بڑا چڑا کر کے دیں گے, پاک زندگی جینے کے لیے دیں گے, حیاتن طیبہ, کہ پاک زندگی دیں گے. کہ پاک زندگی میں کیا ہوگا, پاک زندگی میں کیا ہوگا, کہ پاک زندگی میں ایک تو اللہ کا تعلق ہوگا. جو زندگی میلی ہوتی ہے اس میں آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے, ہاں اللہ کو بھول جاتا ہے, دوسری چیزوں میں لگ جاتا ہے, یہ میلی زندگی ہے. جی ہاں, اور ایک اللہ میں لگے گا, اللہ کے اطاعت میں لگے گا, اللہ کی تابع داری میں لگے گا, تو اس کی زندگی روز روز پاکیزہ ہو جائے گی. اس نے کہا ان کو جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے, کہ اس میں صحیح یقین ہوگا, صحیح ایمان ہوگا, صحیح اعمال ہوں گے, صحیح نیت ہوگی, صحیح اخلاق ہوں گے, صحیح برتاؤ ہوگا دوسروں کے ساتھ, پاک زندگی, حیاتن طیبہ. ایسے بندوں کو دنیا میں جینے کے لیے پاک زندگی دیں, صاف ستھری جسے نکلا ہوا پانی ہوتا ہے. یہ زندگی میرے دوستو پیدا کرنی ہے, تاکہ ہماری زندگی میں کوئی داغ نہ رہے کہ اس نے اللہ کا حق برباد کیا ہے کہ ہاں کہ نہ, یہ بھی نہیں کہ اس نے کسی مخلوق کا حق برباد کیا ہے کہ نہ, نہ کسی کا حق دبایا ہے, نہ کسی کا حق برباد کیا ہے, بلکہ زندگی صاف ستھری. اس کو حیات طیبہ کہتے ہیں. اس میں صحیح یقین ہوتا ہے, صحیح عمل ہوتا ہے, صحیح نیت ہوتی ہے, دوسروں کے ساتھ صحیح برتاؤ ہوتا ہے. یہ حیات طیبہ, پاک زندگی جینے کے لیے دیں گے. کس کو؟ کہ جو ایمان لا کر نیک عملوں کا اہتمام کرے گا. تو ایسے لوگوں کو دنیا میں جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے, اور جو آخرت میں بدلہ دیں گے وہ تو اس سے بہت بڑا جڑا کر کے دیں گے. یہ وعدہ کیا تھا. اس لیے میرے دوستو اپنی زندگی کی نگرانی کرنی ہے, اپنی زندگی کی حفاظت کرنی ہے. یہ ہمارے قبضے میں نہیں ہے, زندگی اللہ کے قبضے میں ہے, وہ دیتے ہیں. روز موت دیتے ہیں, روز حیات دیتے ہیں. آدمی سو جاتا ہے تو یہ ایک طرح کی موت ہے, سو جاتے ہیں ہم لوگ تو یہ ایک طرح کی موت ہے. فرق اتنا ہے کہ سونے کی حالت میں تعلق باقی رہتا ہے روح کا بدن سے, ورنہ اس کو کچھ خبر نہیں ہے کہ کیا ہوا, سو گیا اور چور مال لے گئے, چور مال لے گئے, چوری کر لی. یہاں اس کو کچھ خبر نہیں ہے. تو سونے کی حالت میں چور مال لے جاتا ہے, اور مرنے کی حالت میں وارث مال لے جاتے ہیں. ہاں جی ہاں, کیوں کہ دونوں صورتوں میں یہ بے قابو ہو گیا ہے. سونے کی وجہ سے بے قابو ہے, موت کی وجہ سے بے قابو ہے, اسے چور مال لے جاتے ہیں, اور مر گیا تو وارث مال لے جاتے ہیں. اب ان کا کوئی, جس کے مال سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ایسی زندگی ہے. اس لیے اللہ نے کہا کہ نیند جو ہے میری قدرت کی بڑی نشانی ہے. ہاں نیند, آدمی کا سونا, یہ بڑی نشانی ہے قدرت کی, کہ اللہ موت بھی دیتا ہے پھر حیات بھی دیتا ہے, موت بھی دیتا ہے پھر حیات دیتا ہے. روز دعا پڑھتے ہیں اٹھ کر کے, کیا دعا پڑھتے ہو؟ الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. شکر ہے اللہ کا, کیوں کہ اس نے ہم کو زندگی دی موت کے بعد, کہ نیند بھی ایک موت تھی. جی ہاں, شکر ہے کہ دوبارہ زندگی ملی. ایسے ہی قیامت میں سب کو اللہ اپنی اپنی موت کے وجہ مر چکے تھے, سب کو زندہ کر کے سب اکٹھا کریں گے. ہاں گھر میں سب لوگ سو گئے تھے, وہ اپنی اپنی نیند سے اٹھ کر کے پھر اپنے کام میں لگ جاتے ہیں. قیامت میں سب لوگ جا کر کے اٹھ کر کے پھر اپنے اپنے حساب کتاب میں لگ جائیں گے. تو نیند ایک قدرتی ایک نشانی ہے کہ روز موت آتی ہے روز حیات ملتی ہے. تو حیات اور موت اللہ کے قبضے میں ہے, کسی کے قبضے میں نہیں ہے. اس لیے جب تک اللہ زندگی دے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھے. حدیث میں کہ اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو, اپنی زندگی کو نعمت سمجھو موت سے پہلے, اور اپنی تندرستی کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے. بیماری بھی اچانک آتی ہے, موت بھی اچانک آتی ہے, پوچھ کے نہیں آتی بیماری, اچانک آتی ہے بیماری, اور موت بھی اچانک آتی ہے, قابو کی بات نہیں ہے. اس لیے کہا اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو. اللہ نے زندگی دی ہے اور بڑی نعمت ہے. حیات ایک ہی مرتبہ ملتی ہے, دوسری دفعہ نہیں ملتی ہے. اس لیے ہم کو اپنی زندگی کی قدر کرنی ہے کہ اللہ نے ہم کو زندگی عطا فرمائی, نعمت ہے. لوگ جینے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ زندہ رہوں, ہاں تندرست رہوں, کیونکہ زندہ رہے گا تندرست رہے گا تو کچھ کر پائے گا, نہیں تو کیا کرے گا. بیماری میں اور موت میں کچھ نہیں ہے. اس لیے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھنا چاہیے. پھر زندگی کو کہاں لگانا ہے؟ زندگی دو جگہ لگتی ہے. ایک راستہ اپنی من چاہیوں کا ہے, اپنی خواہشات کا راستہ ہے, اس پر زندگیاں لگتی ہے. جو جی میں آیا وہ کیا, جو جی میں آیا وہ کھایا, جو جی میں آیا بولا, جو جی میں آیا وہ کمایا. ایک راستہ من چاہی کا ہے, ایک راستہ رب چاہی کا ہے کہ اللہ کیا چاہتے ہیں, اللہ کس بات سے راضی ہیں, وہ کرنا ہے. چاہے جی چاہے جی نہ چاہے, اللہ جو اللہ جس بات سے راضی ہوتا ہے وہ کرنا ہے. یہ اصل چیز ہے. حدیث شریف میں ہے کہ القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت, باہوش اور سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے. لوگ مشینوں پر قابو کرتے ہیں, پاس کرتے ہیں, شیلو کرتے ہیں, کھولتے ہیں, بند کرتے ہیں, کرتے ہیں نکال لوگ, دوسری چیزوں پر قابو کرتے ہیں. تو دعوت یہ ہے کہ اپنی ذات پر بھی قابو کرو, اپنی ذات پر قابو کرو, بحث میں جاؤ, اپنی ذات پر قابو کرو. ہلکا یہ سمندان الگ سے ہو, سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے. کہ اپنی ذات پر قابو کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اپنی ذات پر قابو کرنے کا مطلب بتایا ہے کہ وہ عاملہ لینا بعد الموت, کہ موت کے بعد کام آنے والے کام آج کرے, یہ قابو کرنے کا مطلب ہے. کہ وہ عمل کرے کہ جو اس کو موت کے بعد نفع دے, اپنی ذات پر قابو کرے اور موت کے بعد کام آنے والا عمل آج کرے, یہ سمجھدار ہے. اور نادان کون ہے؟ کہ نادان وہ ہے ولا جز من اتبع نفسہ ہواہا وہ تمنا علی اللہ الامانی, کہ نادان وہ ہے جو اپنے آپ کو منچاہی کے پیچھے لگاوے, کہ جو جی میں آئے وہ کرے, جو جی میں آئے وہ کھائے, جو جی میں آئے بولے, جہاں جی میں وہاں چلا جاؤں. یہ جانور پنا ہے, یہ مزاج حیوانوں کا ہے. ہم کو حیوانوں کے مزاج میں سے نکال کر انسانوں میں اللہ لایا ہے, اور انسانوں کے مزاج سے آگے بڑھ کر ہم کو ایمانی مزاج پر آنا ہے. تین قسم کے مزاج ہوتے ہیں, تین قسم کے مزاج ہوتے ہیں. ایک مزاج ہوتا ہے حیوانی, جانور کا مزاج. جانور کے مزاج میں کیا ہوتا ہے؟ کھانا, پینا, لڑنا, اپنی خواہشیں پوری کرنا, یہ ہر جانور کے مزاج میں ہوتا ہے. کھانا, پینا, اپنی خواہشیں پوری کرنا اور لڑنا, جانور لڑتے ہیں, یہ جانوروں کا مزاج ہے. ایک مزاج شیطانی ہوتا ہے, ایک مزاج شیطانی مزاج. شیطانی مزاج یہ ہوتا ہے کہ نہ اچھا کرے نہ دوسرے کو اچھا کرنے دے, نہ نیکی کرے نہ دوسرے کو نیکی کرنے دے, رکاوٹ ڈالے, بہکاوے. یہ مزاج شیطانی کہلاتا ہے. تیسرا مزاج ایمانی ہے. تیسرا مزاج کیا ہے؟ ایمانی مزاج. کہ ایمانی مزاج کیا؟ کہ ایمانی مزاج یہ ہے کہ جو اللہ کہے گا وہ کریں گے, جس سے اللہ راضی ہوگا وہ کریں گے, جو طریقہ نبی بتائے گا وہ اس پر چلیں گے. یہ ایمانی مزاج کہلاتا ہے. دعوت و تبلیغ سے یہ غرض ہے کہ ہمارے مزاج ایمانی بنے, ورنہ شیطانی بنے ہوئے ہیں, حیوانی بنے ہوئے ہیں. جو جن آیا کھایا, جو جن آیا کمایا, جو جن آیا کیا, یہ تو حیوانوں کا کام ہے. تو اللہ کے راستے میں نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام مزاجوں میں سے نکل جاؤ, شیطانی مزاج میں سے نکل جاؤ, حیوانی مزاج میں سے نکل جاؤ, اور ایمانی مزاج پر آؤ. اس کو کہتے ہیں خروج, اس کو کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلنا. ہاں, یہ نبیوں کی سنت ہے. کیا ہے؟ یہ نبیوں کی سنت ہے کہ ان تمام بلاؤں میں سے نکل کر کے ایک راستے پر آئے. یہی مطلب ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کا, کہ تمام شیطانی مزاج, تمام حیوانی مزاج, اس میں سے نکل کر ایک ایمانی مزاج پر زندگی آئے, کہ مجھے اللہ کی سننی ہے, اللہ کی ماننی ہے, اللہ کی کرنی ہے بس. یہ ایمانی مزاج کہلاتا ہے. یہی دعوت کا مقصد ہے. یہی نبیوں کے دنیا میں آنے کا مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کی زندگی میں ایمانی مزاج بنے, یعنی وہ اللہ کی بات مان مان کر کے زندگی گزارنے والے بنے. ایمانی مزاج کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ اللہ کی بات مان مان کر کے اپنی زندگی گزارے, جس بات سے اللہ ناراض ہے وہ نہ کرے. تو یہ سمجھداری کی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ القیم سمن دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. باہوش آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے اور موت کے بعد کام آوے ایسا کام آج کرے. جو عمل اس کو موت کے بعد کام دے وہ عمل آج کرے, کیونکہ آج عمل کا موقع ہے, موت کے بعد موقع نہیں ہے. تو یہ سمجھداری کی دعوت دی ہے. اس لیے میرے دوستو کہ ان باتوں کو اپنی زندگیوں میں لانا ہے تاکہ زندگی ایک راستے پر بڑھ جائے. ایک راستہ ہلاک ہونے کا ہے, ایک راستہ کامیاب ہونے کا ہے, ایک راستہ عذاب کا ہے, ایک راستہ جنت کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے یہ بات کہی ہے کہ فوالذی نفس محمد بیدہ ما بعد الموت دار الا الجنۃ او النار. میں پروردگار کی قسم کھا کر ایک بات کہتا ہوں. اول تو نبی سچا ہے, قسم کھانے کی تو ضرورت نہیں ہے, لیکن ہم کو اور آپ کو یقین دلانا ہے اور کام کا وزن بتانا ہے کہ بات کا کتنا وزن ہے. اس لیے کہا میں اس پروردگار کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری زندگی ہے. یہ قسم کھا کر کیا سمجھا رہے ہیں؟ یہ قسم کھا کر یہ سمجھا رہے ہیں کہ ما وعد الموت دار الا الجنۃ او النار, کہ موت کے بعد آدمی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, یا جنت ٹھکانہ بنے گی یا دوزخ ٹھکانہ بنے گی, یا ادھر یا ادھر, کسی جگہ نہیں ہے, یا جنت کا ٹھکانہ یا دوزخ کا ٹھکانہ. ہر آدمی کی قبر یا جنت کی کیاری بنے گی, جنت کی پھلواڑی بنے گی, یا دوزخ کا گھڑا اور کھڈا بنے گی. حدیثوں میں کہ ہر آدمی کی قبر یا تو جنت کا باغیچہ بنے گا, آرام سے رہے گا, موت کب تک کی قیامت تک. لمبا سفر ہے, میت کو سلا لیا ہے, ہاں اس کے بعد سفر, جی ہاں اس کی سیٹ پر اور اس کا سفر شروع ہو گیا ہے. وہ جا رہی ہے جیسے گاڑی میں لیٹ گئے اور گاڑی جا رہی ہے, اب تبھی اسٹیشن آئے گا تب رکے گی, یہ اترے گا. ایسے سلا دیا اب یہ گاڑی جائے گی یہ کب تک جائے کہاں تک جائے گی قیامت تک. یہ قبر کی زندگی قیامت تک کی ہے بہت لمبی. اس لمبی قبر کے بارے میں کہا کہ ہر آدمی کی قبر یا تو جنت کا بغیچہ بنے گی یا پھر دوزخ کا یہ گڑا اور کھٹا بنے گا. اور فرمایا میں نے قبر سے زیادہ بھیانک کوئی جگہ نہیں دیکھی. یہ حدیث میں ہے ماں رائے تو منظر ان قد الا القبر ابزع منه. جتنے منظر میں نے دیکھے بھیانک ان تمام بھیانک منظروں میں سب سے زیادہ بھیانک جگہ وہ قبر ہے. یہ بتایا ہے یہ باتیں تاکہ لوگ موت کے بعد کی زندگی کو سوچیں. کیونکہ ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں میرے بھائیوں یہ وہ زمانہ ہے کہ لوگوں نے موت کو آخرت کو بھلایا ہے. لوگوں نے موت کو آخرت کو بھلا رکھا ہے. کوئی مرنا ہی نہیں ہے, جو مر گیا وہ مر گیا, مجھے کہاں مرنا ہے. یہ کیا کہتے ہیں یہ جو مرا وہ تو مرا, مجھے کہاں مرنا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی کو مرنا ہے. اس لیے کہ عقل مند وہ ہے جو موت کے بعد کی زندگی کے لیے کام کرے, ایسا عمل کرے جو اس کو موت کے بعد نفع دے. تو موت کے بعد کون سا عمل نفع دے گا؟ تو کہتے ہیں ایک تو موت کے بعد نفع دینا والا عمل آدمی کا اپنا ایمان ہے. کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ ایمان کا کلمہ ہے, یہ اس کو سب سے زیادہ نفع دینے والا ہے. حدیثوں میں یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ وہ ہے جو سب سے زیادہ نفع دینے والا ہے. لا تزال لا الہ الا اللہ تنفع من قالها. یہ لا الہ الا اللہ اپنے پڑھنے والے کو لگاتار نفع دیتا رہے گا. اس لیے حدیث میں ہے کہ لا الہ الا اللہ زیادہ پڑھا کرو. کیا زیادہ پڑھا کرو؟ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو. اس کے فضائل یاد کرو. یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے کیا فضائل ہیں؟ مشکل یہ ہو گئی کہ اب کوئی کتاب تو دیکھتا نہیں ہے تاکہ فضیلت یاد آ رہے, اب تو موبائل دیکھتے ہیں تو جو پڑھا ہوا تھا وہ بھی بھول جائیں گے. جو یاد کی جو باتیں وہ بھی بھول جائیں گے. جو غلطی سے یاد تھی وہ اب یاد نہیں رہے گی. اس میں یہ بلا ہے, یہ اس زمانے کی بلا ہے. خیر کو بھلانے کے لیے اور شر کو پھیلانے کے لیے یہ چیز جاری ہوئی ہے. یہ آخری زمانے کے فتنوں میں سے ہے. یہ ایک بڑا فتنہ تو دجال کا آئے گا کہ وہ تو ایمانی آدمی ہر سے کوئے گا. یہ اس سے پہلے کے مقدمات ہیں. یہاں ایمان خراب کرنے کے, دین خراب کرنے کے. اس لیے کہا کہ لا الہ الا اللہ کو زیادہ پڑھا کرو. جو آدمی روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے تو قیامت میں وہ اس طرح اٹھے گا کہ اس کا چہرہ 14 رات کے چاند کی طرح روشن ہوگا. یہ فضیلت ہے, یہ فضیلت ہے کہ روزانہ 100 مرتبہ پڑھے تو یہ قیامت میں اس طرح اٹھے گا کہ اس کا چہرہ چاند کی طرح روشن ہوگا. یہ ایمان کو تازہ کرنے والا کلمہ ہے. جب ایمان تازہ ہو گیا تو تینی زندگی بھی تازہ رہے گی, اور ایمان کمزور ہو گیا تو تینی زندگی بھی کمزور ہو جائے گی. اور اس کا پتہ اس کو قبر میں چلے گا. جی ہاں, کمزور ہے, تازہ ہے, بگڑی ہوئی ہے. اس لیے میرے بھائیوں یہ چیزیں ہم کو دکھائی ہے کہ اپنے ایمان کو تازہ کرو, اپنے ایمان میں قوت پیدا کرو. جس طرح بدن میں قوت پیدا ہوتی ہے تو ساری حاجتیں بدن پوری کرتا ہے. چڑھنا ہو, اترنا ہو, سامان اٹھانا ہو, پیدل چلنا ہو. کیوں؟ بدن میں تندرستی اور طاقت. تو بدن کی تندرستی اور طاقت کی وجہ سے بدن کی ساری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہے. کھانا بھی ہضم ہو جاتا ہے, نیند بھی آتی ہے. اور بدن میں سے قوت کمزور ہو گئی تو پھر یہ باتیں نہیں ہوگی. نیند نہیں آ رہی ہے, کھانا نہیں ہضم ہو رہا ہے, اوپر جاتا ہوں تو سانس چڑھ جاتا ہے, کیا بات ہوئی کہ اس کے بدن میں کمزوری آ گئی ہے. ایسے ہی میرے دوستو جب ایمان میں کمزوری آئے گی تو یہ باتیں پیدا ہوگی کہ اب وہ عبادت میں سستی ہوگی. کیا ہوگی کہ ایمان میں کمزوری آئی ہے کہ سب سے پہلے جب ایمان میں کمزوری آئی ہے تو عبادت میں سستی ہوگی. یہ نہیں کہ دل کرے گا لیکن سستی آئے گی. سستی کس کو کہتے ہیں؟ سستی کس کو کہتے ہیں؟ حدیث شریف میں سستی سے پناہ مانگی ہے کہ یا اللہ سستی سے میری حفاظت کر. اللہم انی اعوذ بک من القتل. یا اللہ سستی سے میری حفاظت کر. سستی کسے کہتے ہیں؟ سستی یہ نہیں کہ آدمی پلنگ پر پڑا رہا ہے اور انگڑائیاں دے رہا ہے, اس کو سستی نہیں کہتے. سستی کسے کہتے ہیں؟ کتابوں میں لکھا ہے سستی کسے کہتے ہیں؟ قتل. لیکن کتابیں پڑھے کون؟ جی ہاں, تبلیغ والے تو یوں کہنا کہ ہم تو ہیں اللہ کے راستے میں, ہم تو ہیں اللہ کے راستے میں. ان کو تو یہ بیماری لگ گئی ہے کہ ہم تو ہیں جماعت میں, ہم تو ہیں جماعت میں, اس لیے وہ نوافل بھی نہیں پڑھتے. ہاں میں نے ہماری مسجد میں کہا تھا مسجد سے لاگن, میں نے کہا تبلیغ والوں نے نوافل چھوڑ دیے. جو لوگ تبلیغ میں نہیں جاتے ہمارے دلی میں نمازی ہیں تو وہ عیسیٰ کی 17 رکعت پڑھتے ہیں, یہ تبلیغ والے 9 پڑھتے ہیں. ہاں 9 پڑھتے ہیں. بھیتر پڑی سن بھائی, آ جاؤ بھائی, آ جاؤ بھائی, نہ پڑھے نہ پڑھنے دے. اور سمجھے کہ ہم تو جماعت میں ہے, کھوٹ میں ہے, کھوٹ میں ہے. جو تبلیغی نہیں ہے وہ 17 پڑھتے ہیں. دائیں طرف وہ نمازی آتے ہیں شہر کے پکے, وہ 17 رکعت پڑھتے ہیں اور نماز انتظار سے پڑھتے ہیں, نماز جماعت کے انتظار سے پڑھتے ہیں اور 17 رکعت پڑھتے ہیں. یہ دھوکے میں ہے, یہ دھوکے میں ہے کہ ہم تو ہیں تبلیغ میں, ہم تو ہیں جماعت میں. مولانا جی ایسا نہیں فرماتے کہ میری جماعت کے بارے میں مجھ کو یہی خطرہ ہے کہ وہ کرے نہیں اور سمجھے کہ ہم تو ہیں, ہم تو ہیں, ہم تو ہیں. یہ دھوکہ ہم کو لگا ہوا ہے. اس لیے میرا بھائیو اپنے آپ کو اس دھوکے میں سے نکالنا ہے. ہاں زندگی ذمہ داری پوری کرنے کا نام ہے. تو میں وہ سستی کی بات کر رہا تھا کہ سستی کسے کہتے ہیں؟ کہ سستی اس کو کہتے ہیں کہ ایک کام ہے اس کی ذمہ داری ہے, ذمہ داری کا وقت بھی ہے, ذمہ داری پوچھنے کی طاقت بھی ہے اور پھر بھی نہیں کرتے, اس کا نام سستی. مثلاً پہلی سب میں نماز پڑھ سکتے ہیں, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, کوئی بیماری نہیں ہے, کوئی کام نہیں ہے, نہیں پڑھتے. ہاں جاتے ہیں, ابھی تو اذان ہوئی ہے, اس کا نام سستی. یہ وقت ہے, موقع ہے, طاقت ہے اور پھر بھی اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے پوری نہ کرنا, اس کو سستی کہتے ہیں. سستی کا کیا انجام ہے؟ کہ سستی کا انجام محرومی, سستی کا انجام محرومی. جو سستی میں آئے گا وہ محروم ہوگا, جو سستی میں آئے گا وہ محروم ہوگا. ہر ایک کی محرومی الگ الگ ہے, ہر ایک کی محرومی, کیونکہ ہر ایک کی سستی الگ الگ ہے. اس لیے سستی سے پناہ مانگی ہے کہ اللہ مجھے سستی سے بچا, کیونکہ سستی ہر آدمی کو محروم کرتی ہے. ذمہ داری سے محروم کرے گی, فضیلت سے محروم کرے گی, حق ادا کرنے سے محروم کرے گی. جی ہاں کرتے ہیں کہ ابھی کیا دے رہے ہیں, ابھی کرتے ہیں ابھی کیا دے رہے ہیں. کسی کا حق ہے کہ دیں گے, کھا پی کے کہاں مر گئے ہیں اور کھا پی کے مر جاتے ہیں. ہم کھا پی کے مر ہی جاتے ہو, کہتے ہیں ہم تھوڑے کھا پی کے مر گئے اور مر جاتے ہیں. یہ کیوں کہ شیطان یہ بات سکھاتا ہے کہ ابھی دیر ہے, بعد میں کریں گے, کیا ضروری ہے, ابھی نہیں نکلیں گے بعد میں نکلیں گے, ابھی نماز میں بہت دیر ہے, ابھی تو اذان ہوئی ہے. ایک شیطان کا یہ کام ہے, اس کو تشریف کہتے ہیں کہ ایک کام کو ایک وقت سے دوسرے کام پر ڈلوا دے, ایک وقت سے دوسرے وقت پر ڈلوا دے, کبھی نہیں بعد میں, ابھی نہیں بعد میں, اس کو تشریف کہتے ہیں. یہ شیطان کا کام ہے کہ آدمی کو اس کے وقت پر عمل کرنے نہ دے, اس کے بعد میں کریں گے, کل کریں گے, حج کے بعد کریں گے, رمضان کے بعد کریں گے. اس کا نام ہے تصویر. تصویر محروم کرنے کے لیے ہوتی ہے, تصویر محروم کرنے کے لیے, یہ ابھی کرنے کی کیا ضرورت ہے, بعد میں کریں گے, پھر بعد میں ہوتی نہیں وہ, کیونکہ بعد میں بعد کے کام آئیں گے. جب ابھی کا کام نہیں ہوا اور بعد میں دو کام جمع ہو گئے تو دو کام کیسے کرے گا, کر سکے گا؟ کہ آج پارا نہیں پڑا, ابھی سر وہ پارا پڑتا تھا تو کل پڑیں گے, تو آج کا پارا باقی ہے, پھر کل کا پارا آئے گا, آج ایک پارا نہیں پڑا ہے, کل دو پارے کیسے پڑے گا؟ یہ تصویر کہلاتی ہے کہ یہ شیطان سکھاتا ہے. اور خدا کیا کہتے ہیں؟ فرماتے سابقو جلدی کرو, اور نبی کہتے ہیں سارعو جلدی کرو. اللہ اور رسول جلدی کرنے کو کہ جلدی کرو, جلدی کرو, کوئی رکاوٹ آ جائے گی, کوئی بات پیدا ہو جائے گی, پھر محروم ہو جاؤ گے. تو ایک تو میرے دوستو یہ سستی ہے, اپنے آپ کو دین کے کاموں میں اس سے بچانا ہے کہ موقع اگر نکل گیا تو پھر ہاتھ میں نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں جب اللہ موقع دیتے ہیں اور وہ موقع پر کام نہیں کرتا تو پھر وہ چھینا جاتا ہے, اب وہ محروم رہتا ہے. پچھلی حدیثوں میں ہے, قرآن میں ہے کہ اپنے نیک کاموں کی طرف اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ, ایک دوسرے سے آگے بڑھو, اسی دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں, ایسے دین کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو, یہ اللہ کو پسند ہے. اور اللہ نے اس کی دعوت دی ہے کہ سابقو الى مغفرت من ربکم وجنت عرضها السماوات والارض, کہ دوڑو آگے بڑھو ایسی جنت کی طرف کہ وہ جنت کی چوڑائی اتنی بڑی ہے جتنا سات آسمان اور سات زمین ہے. سات آسمان اور سات زمین کے برابر تو اس کی چوڑائی ہے. ہمیشہ چوڑائی تھوڑی ہوتی ہے, لمبائی زیادہ ہوتی ہے. یہ آپ سب میں بیٹھے ہیں تو چار ہاتھ کی چوڑائی ہے, اور لمبی کتنی ہے چاہیے میں چلے جاؤں گا. جنت کی چوڑائی بتائی, لمبائی نہیں بتائی, کہ چوڑائی کتنی ہے کہ جتنے سات آسمان سات زمین. اب آپ کے سمجھانے کے لیے کچھ ہے نہیں, زمین آسمان تو چوڑائی میں آ گئے, تو اس لیے خاموش کہ تم خود ہی سوچو جب چوڑائی اتنی ہے تو لمبی کتنی ہوگی. ایسی جنت کی طرف آگے بڑھو, اللہ کہتے کہ آگے بڑھنے کا کیا مطلب ہے کہ سستی میں سے نکل کر اپنے آپ کو عمل کا پابند کرو. یہ دعوت ہے کہ اپنے آپ کو اپنے عمل کا پابند کرو. ہمارے ذمے دو کام ہیں, ایک کام ہے کہ ہر آدمی اپنی ذاتی زندگی میں اپنے عمل پر قائم رہے, اپنی ذاتی زندگی میں اپنے عمل پر قائم رہے. یہ بزرگوں کا, نبیوں کا, سب کا طریقہ ہے کہ اپنی ذاتی زندگی میں اپنے عمل پر قائم رہے. ایک تابعی تھے سعید ابن مسیب, قریش کے نوجوان ہیں, ان کی پابندی کی مثال دے دی. فرماتے ہیں 20 برس ہو گئے, کتنے 20 سال ہو گئے, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں اذان سے پہلے مسجد میں نہ پہنچا ہوں. 20 سال ہو گئے, یہ اس کو پابندی کہتے ہیں, اس کو استقامت کہتے ہیں. یہ 20 برس کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اذان سے پہلے میں مسجد میں لگ جاؤں. بزرگوں کے حالات اسے پڑھے جاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے عمل کے راستے کھلتے ہیں کہ اتنا عمل ہے اور ہم اتنی جگہ ہیں. آج لوگ بزرگوں کے راستے سے اور بزرگوں کے ذکر سے بھی محروم ہیں. اگر ان کے حالات پڑھے, جیسے حیات صحابہ لکھی ہے, حکایت صحابہ لکھی ہے, وہ اس لیے لکھے ہوئے بزرگوں کے حالات ہیں, تو اس سے عمل کے راستے کھلتے ہیں کہ 20 سال ہو گئے, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں اذان سے پہلے مسجد میں نہ پہنچا. ہمارے بزرگوں میں بزرگ کہ 22 برس ہو گئے کبھی تکبیر تحریمہ فوت نہیں ہوئی. 22 سال ہو گئے ہمارے ایک بزرگ کہ 22 برس ہو گئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تکبیر امام نے اللہ اکبر کہا ہو اور میں اس وقت ہوں کہ امام کے اللہ اکبر کے ساتھ ہمارا بھی اللہ اکبر. یہ کتنے سال ہو گئے کہ 22 سال ہو گئے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ باتیں اس لیے سنائی جاتی ہے کہ ہر آدمی اپنی زندگی کی قدر کرے اور اپنے آپ کو اس نیک کاموں کا پابند کرے. اس کو استقامت کہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں استقامت پیدا کرو, آزادی چھوڑو. آزادی شیطانوں کے پاس ہے, آزادی حیوانوں کے پاس ہے, ایمان میں آزادی نہیں ہے. ایمان میں آزادی, آزادی ان دونوں کے پاس ہے. ایک شیطانوں کے پاس ہے کہ وہ آزاد ہے, اللہ کی ماننی نہیں ہے اور نہ ماننے دینا ہے لوگوں کو, تو وہ آزاد ہے. اور ایک حیوان آزاد ہے, اس کو اللہ نے عقل ہی نہیں دی ہے, وہ جو چاہتا ہے کر لیتا ہے. ان دونوں سے بچا کر ہم کو ایمانی راستہ دیا, شیطانی راستے سے بچایا ہے, حیوانی راستے سے بچایا ہے, اور ایمانی راستہ دیا. ایمانی راستے میں کیا ہوتا ہے؟ ایمانی راستے میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا کیا حکم ہے اور نبی کا کیا طریقہ ہے. بس یہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں کہ میری طرف اللہ کا کیا حکم ہے اور میرے لیے اللہ کے نبی نے اس حکم کے پورا کرنے کا کیا طریقہ دیا ہے. حکم ہوتا ہے اللہ کا, طریقہ ہوتا ہے نبی کا. اس کو دین کہتے ہیں. حکم اللہ دیں گے اور طریقہ نبی دے گا. جیسے نماز پڑھنے کا حکم اللہ دیا ہے کہ نماز قائم کرو, اور طریقہ یہ طریقہ نبی نے بتایا کہ نماز اس طرح پڑھی جائے گی. اللہ تعالیٰ نماز پڑھ کر نہیں بتائیں گے, حکم دیں گے نماز قائم کرو, نمازوں کی حفاظت کرو. دو حکم ہے, ایک نماز قائم کرو, ایک نمازوں کی حفاظت کرو. یہ تو حکم قرآن میں ہے. ہاں بیجو اللہ صلوات, ایک حکم یہ ہے, ایک حکم یہ ہے نماز قائم کرو. اتنا ہی ہے قرآن شریف. نماز کی حفاظت کیسی کرنی ہے, نماز کیسے قائم کرنی ہے, یہ نبی نے بتایا. اس کو سنت کہتے ہیں, اس کو سنت طریقے کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے جو طریقے دیے جائیں گے نبی کی طرف سے وہ سنت طریقے کہے جائیں گے. ساری ہدایت اللہ نے سنت طریقوں میں رکھی ہے. سنت سے ہٹ کر کوئی ہدایت نہیں ہے, سنت سے ہٹ کر کوئی ہدایت نہیں. ساری ہدایت کہ وہ اللہ نے اپنے نبی کے طریقوں میں رکھی ہے اور امت کو حکم دیا ہے کہ اپنے نبی کا اتباع کرو. صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک ہمارے ذمہ ہے کہ نبی کا اتباع کریں. یہی دعوت و تبلیغ کا مقصد ہے. دعوت تبلیغ کا مقصد خالی نکل جانا نہیں ہے, بلکہ نکل کر کے اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کا اور نبی کے طریقوں کا پابند کرنا ہے. نبی کے طریقے زندگی کی ہر حالت میں ہے. جس طرح ریل کی پٹڑی ریل کے لیے ہے, ریل بغیر پٹڑی کے چل نہیں سکتی. چل سکتی ہے؟ نہیں چلتی. وہ پٹڑی ہے, اسی پر ریل چلے گی. ایسے مسلمان کی زندگی ہے کہ اس کی بھی پٹڑی ہے دو, ایک اللہ کا حکم, ایک نبی کا طریقہ. دو پٹڑی ہوتی ہے مسلمان کی زندگی کے لیے, ریل کی طرح, ایک اللہ کا حکم, دوسرا نبی کا طریقہ. اس کو علم و ذکر کہتے ہیں. تبلیغ میں علم و ذکر. لوگوں نے علم و ذکر کو دفن کر دیا ہے تبلیغ والوں نے. نام ہی نہیں آتا. آتا ہے نکلو نکلو, اتنا ہی آتا ہے کہ نکلو علم و ذکر کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ کہ نکلو علم و ذکر کے ساتھ. کہ علم و ذکر کا کیا مطلب ہے؟ سب دبڑی والے بیٹھے ہیں, یہ میں یہ بات کر رہا ہوں. علم و ذکر کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ علم و ذکر ہماری زندگی سے غائب ہے, چاہے تبلیغ والا ہو یا تبلیغ والا نہ ہو. علم و ذکر غائب ہے. ہاں دعوت اسی کی ہے کہ زندگی میں علم و ذکر لاؤ. زندگی میں علم و ذکر لاؤ. علم و ذکر کیا مطلب ہے؟ کہ علم ذکر کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ اس حال میں میرے اوپر خدا کا کیا حکم ہے، ایک، پھر اس حکم کے پورا کرنے کا مجھے کیا طریقہ دیا، اس کا نام ہے علم ذکر. یہ علم ذکر زندگی کی ہر حالت کے ساتھ ہے، جیسے ریل پٹری کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے، بغیر پٹری کے ریل ہو نہیں سکتی. ایسے ہی مسلمان کی زندگی کی دو پٹری، ایک علم ایک ذکر، یعنی اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ، اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ. یہ ہے تبلیغ، دعوت دے کر کے اللہ کے راستے میں نکالنا ہے تاکہ ہماری زندگی کے ریل پٹری پر آ جائے. ابھی پٹری پر نہیں ہے، ڈھیر ہو گئی ہے، جب پٹری سے اتر جاتی ہے تو وہ ڈھیر ہو جاتی ہے. اس لیے ہم جہاں ہیں وہیں کے وہیں ہیں، کوئی فرق نہیں آ رہا ہے. کیوں؟ کہ ہم علم و ذکر پر نہیں ہیں، اور علم و ذکر کی دعوت بھی نہیں ہے، نکلنے کی نکلنے کی دعوت ہے. وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے نکلنے کی دعوت، لیکن نکلنا علم و ذکر لے کر، جس طرح ایمان کے ساتھ نکل رہے ہیں، ایمان ہے، ایمان کے ساتھ جاتے ہیں، نمازوں کے ساتھ جاتے ہیں، ایسا علم و ذکر کے ساتھ جاؤ، یعنی جس موقع کا جو حکم ہے وہ حکم جانو اور حکم کے پورا کرنے کا طریقہ سیکھو. یہ علم و ذکر کا مقصد ہے کہ جس وقت میں جو حکم ہے اس کو بھی جانو اور اس حکم کے پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ بھی جانو، تو آپ دینداری آئے گی زندگی میں. اگر یہ نہیں ہے تو دینداری نہیں آئے گی. جیسے آدمی مال کماتا ہے تو مالداری آتی ہے، آتی ہے نہیں آتی، اس لیے تو کماتے ہیں تاکہ مالداری آئے. انفرادی طور پہ کماتے ہیں، کمپنیاں بن کر بھی تو کماتے ہیں لوگ، کیوں؟ تاکہ مالداری آئے. جو اسی طرح مال کی محنت سے مالداری آئے گی، اس طرح اس محنت سے دینداری آئے گی. یہ مقصد ہے علم و ذکر کا. بغیر علم و ذکر کے کیسے دینداری آئے گی؟ جب علم بھی نہیں ہے، ذکر بھی نہیں ہے، غفلت ہے، جہالت ہے. کیونکہ علم نہیں ہے تو جہالت ہے، ذکر نہیں ہے تو غفلت ہے. تو غفلت سے وہ جہالت سے دینداری نہیں آتی، علم و ذکر سے دینداری آتی ہے. تو دعوت یہ ہے کہ جو جس حال میں ہو اس حال میں یہ دیکھے کہ میرے اللہ کا کیا حکم ہے. آپ کل قیامت میں یہ نہیں کہنے لگے ہر سال چار مہینے لگتے تھے، بلکہ اللہ پوچھیں گے کہ میرے حکم کتنے پورے ہوئے، میرے نبی کی سنتیں کتنے زندگی آئی. اسی لیے ہم پیدا ہوئے ہیں، اور یہ چار مہینے چلے اس کی طاقت پیدا کرانے کے لیے ہے کہ زندگی کا ہر حال حکم والا، زندگی کا ہر حال نبی کی سنت والا، اس کو پیدا کرنے کے لیے یہ کام ہے. مولانا اجلاس نہیں کہتے تھے کہ میری دعوت کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی میں وہ تمام چیزیں آ جائیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. ان کے ملفوظات آپ پر اور پڑھتے ہیں تبلیغ والے. مولانا اجلاس صاحب کے ملفوظات ہیں، ان کے ارشادات ہیں، چھپے ہوئے، ہمارے منظور نعمانی صاحب نے وہ چھپوائے ہیں. اس میں بہت کام کی باتیں ہیں، ہمارے ساتھیوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے ان کا نہج بدل گیا ہے، تاثیر نہیں ہے اب دعوت میں، ورنہ دعوت میں بہت تاثیر ہے، دعوت میں بہت تاثیر ہے. جی ہاں، جیسے بارش برس جائے تو زمین کی حالت بدل جاتی ہے نا، زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، ساری پیداوار کھڑی ہو جاتی ہے، بارش ہو گئی. ایسے میرے دوستو دین اور دین کی دعوت ہے، جب وہ آ جاتی ہے تو زندگی ہری بھری ہو جاتی ہے، ایمان والی، عمل والی، اخلاق والی، اخلاص والی زندگی بنتی ہے، یہ بارش سے زمین آباد ہوتی ہے. اس لیے میرے دوستو ہم پر، ہمیں اپنے آپ پر نظر کرنی ہے کہ ہماری زندگی علم و ذکر والی ہے کہ نہیں، نہیں تو رسم رواج والی بنے گی. علم و ذکر نہیں ہوگا تو رسم رواج، علم و ذکر ہوگا تو اس میں اللہ کا حکم ہوگا، نبی کا طریقہ ہوگا. اس کا پابند کرنے کے لیے یہ دعوت ہے. مولانا الیاس صاحب یہی فرماتے تھے، ان کے ملفوظات میں یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ ہم اس دعوت کے ذریعے سے وہ تمام باتیں اپنی زندگیوں میں لانا چاہتے ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے اس فکر کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے اور نکلتے رہنا ہے کہ زندگی سنت پر آ جائے، زندگی شریعت پر آ جائے، زندگی دوسروں کے حقوق ادا کرنے والی بنے، دوسروں کے ساتھ احسان کرنے والی زندگی بنے. یہ مقصد ہے چھ نمبروں کا. چھ نمبر غائب ہو گئے تو تبلیغ نہیں ہوئی، چھ نمبر آ گئے تو تبلیغ ہوئی. یہ یاد رکھو کہ پہلے ایمان آنا چاہیے، ایمان میں طاقت آنی چاہیے، اللہ کا خوف بڑھنا چاہیے. ایمان کی طاقت کا مطلب یہ کہ اندر اللہ کا خوف بڑھے، آخرت کی فکر بڑھے، تو جو کام چھوٹ گئے ہیں وہ بھی کرے گا، اور جو کرنے کے ہیں وہ بھی کرے گا، اور جو چھوڑنے کے ہیں وہ چھوڑ دے گا. کیوں؟ اب اس کے ایمان میں طاقت آئی ہے. اللہ کے راستے میں چلنے کی وجہ سے ایمان میں طاقت آتی ہے، جیسے دواؤں سے، علاج سے بدن میں طاقت آتی ہے، تو پھر آدمی بدن سے اپنے کرنے کے کام کر لیتا ہے، یہ طاقت آ گئی. ایسے ہی میرے دوستو، اس راستے میں پھرنے کی وجہ سے ایمان میں طاقت آتی ہے. جب ایمان میں طاقت آئے گی تو اللہ کے فرائض ادا کرے گا، یہ پہلی بات. نمازیں، روزہ، زکات، حج، حلال کمانا، حلال کھانا، یہ سب فرائض کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ یہ فرض ہے. تبلیغ کرو نہ کرو یہ فرض ہے، اس کو تو کرنا ہی کرنا ہے، چاہے کوئی تبلیغ والا ہو کہ تبلیغ والا نہ ہو، یہ فرائض کہلاتے ہیں. ایمان میں طاقت اس لیے پیدا کرنی ہے تاکہ اللہ کے یہ فرائض ادا ہو جائیں. فرائض جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے حقوق ہوتے ہیں. نماز اللہ کا حق ہے، زکات اللہ کا حق ہے، روزہ اللہ کا حق ہے، حج اللہ کا حق ہے، حلال کمانا یہ اللہ کا حق ہے. یعنی یہ چیزیں اللہ نے ہم پر لاگو کی ہے کہ یہ میرے حق ہیں، اس کو ادا کرو. بات سمجھے؟ ہم اپنے بیان میں دین سمجھاتے ہیں مسلمانوں کو، خالی نکلنا نہیں سمجھاتے کہ نکل جاؤ نکل جاؤ. دین سمجھو اور نکلو، دین سمجھو اور نکلو، تاکہ دوسروں کو دین سمجھاؤ. ہاں نکلنے چاہیے لوگ کہ دین سمجھو اور دین اور پھر نکلو، تاکہ جن کے پاس نہیں ان کو سمجھاؤ، تاکہ یہ دعوت بنے. مانے دعوت کیسے بنے؟ جب کوئی دین نہیں سمجھا ہے تو کیا سمجھے گا؟ اس لیے میرے دوستوں یہ پہلا کام ہے کہ اپنے ایمان میں قوت پیدا کرنی ہے، اپنے اندر خدا کا خوف پیدا کرنا ہے، اپنے اندر آخرت کی فکر پیدا کرنی ہے. ایمان کی تلقی کا یہ مطلب ہے. ہر صحابیوں کہتے تھے کہ انما ایمانونا الاخرہ، ہماری ساری فکریں اپنی آخرت بنانے کی ہے. یہ کہتے تھے ساری فکریں ہماری آخرت بنانے کی ہے. یہ ایمان کی علامت ہے کہ ایمان والا آخرت سے ڈرتا ہے، آخرت والے میں فکر ہوتا ہے کہ میرے سامنے آخرت آنے والی، آج نہیں تو کل. تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے ایمان کو تازہ کرو تاکہ آخرت کے کام آسان ہو جائیں. تو ایک تو ایمان میں طاقت پیدا کرنی ہے کہ اللہ کے راستے میں پھرنے کی وجہ سے ایمان میں طاقت آئے گی، آخرت کی فکر پیدا ہوگی، آخرت کا دھیان بنے گا، آخرت سیکھنے کی طرف توجہ ہوگی، تو اب آخرت کی فکر کرے گا. جو چیزیں چھوٹ گئی ہے وہ بھی ادا کرے گا، جو کرنی ہے وہ بھی کرے گا. کیوں؟ کہ اب دھیان صحیح ہو گیا. بہت سے لوگوں نے اللہ کے راستے میں نکل کر برسوں کی نمازیں قضا پڑھی ہے. ہاں بعضوں کو تو میں جانتا ہوں کہ 20 برس کی نماز قضا پڑھی. ایک ہمارا ساتھی ہے، مجھے کہتا کہ 5 سال کی نمازیں چھوٹ گئی ہے. میں نے 5 سال نماز نہیں پڑھی ہے. وہ میں نے کہا نماز پڑھنا شروع کر دو، قضا پڑھنا شروع کر دو، اللہ تمہیں زندگی دے گا تو 5 سال کی نمازیں پوری ہو جائے گی. تو وہ چل رہی ہے، یہ چل رہی ہے اس کی نمازیں. یہ کیا بات ہوئی؟ کہ ایمان میں طاقت آئی ہے. جب ایمان میں طاقت آئی تو جو ایمان کے کام رکے ہوئے ہیں وہ چلیں گے، جو چھوٹے ہوئے ہیں وہ عمل میں آئیں گے. ایمان کی طاقت کا یہ مطلب ہے کہ جو کام چھوٹ گئے ہیں وہ اب ادا کرے گا، جو رہ گئے ہیں اس کو پورا کرے گا. اس لیے کہا اپنے ایمان میں طاقت پیدا کرو. یہ عمل اپنے ایمان میں طاقت پیدا کرنے کے لیے کہ اللہ کے راستے میں پھرو، فضائل کو سنو. فضائل کو سنو، کس کو سنو؟ فضائل کو سنو. جب فضائل سنو گے تو عمل کرنے کی طاقت پیدا ہوگی. فضائل اللہ نے اس لیے نازل کی ہے تاکہ مسلمان فضیلت سن کر کے عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ دیکھو تم یہ دعا پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا. جب گھر سے نکل کر دعا پڑھو گے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ, یہ دعا پڑھ کر گھر سے نکلے, یہ سنت ہے. تو کیا ہوگا کہ فرشتہ خبر دے گا کہ ہدیتا وکفیتا ووقیتا. دعا پڑھنے والے سے کہہ رہے ہیں, دعا پڑھنے والا نہیں جانتا بیچارہ کہ مجھے کیا کہا جا رہا ہے, لیکن فرشتہ بشارت دے رہا ہے تو نے یہ سنت دعا پڑھی ہے گھر سے نکلتے وقت. تو ہدیتا ووقیتا وکفیتا, یہ مثال دے رہا ہوں میں فضیلت کی. تو نے یہ دعا پڑھی, تجھے ہدایت ہو چکی, اب تجھے ہدایت ملے گی. وقی تو تیری حفاظت ہو جائے گی. وہ کوفی تو جس کام کے لیے گھر سے نکلا ہے وہ کام بھی ہو جائے گا. کتنی بڑی بات ہے, کس کام کے لیے تو آدمی گھر سے جاتا ہے فجر میں اٹھ کر کے, یا کسی وقت یا کوئی کام ہے جا رہا ہوں, کورٹ کچہری کا کام ہے, دوسرا کام ہے, اور یہ دعا پڑھ کر جا رہا ہے. تو دعا کی یہ فضیلت, دعا کی یہ فضیلت کہ فرشتہ کہے گا ہدیتا وکفیتا ووقیتا, تو سیدھے راستے پر آ گیا, تیری ضرورتیں پوری ہو جائے گی اور تیری مدد ہو جائے گی. اب کیا چاہیے بتاؤ؟ لیکن پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہیں, آج سے شروع کرنا. دعوت دے رہا ہوں آپ کو, دعوت دے رہا ہوں کہ آج سے شروع کرنا کہ گھر سے نکلے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. کوئی لمبی دعا ہے؟ کوئی لمبی ہے کہ یاد کرنی پڑے گی؟ مسلمان کو یہ کلمات جلدی یاد ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ قرآن پڑھتا ہے, دعائیں پڑھتا ہے, تو یاد جلدی ہو جاتی ہے. تو اس کی یہ فضیلت کی مثال ہے. آج ہم نے فضیلتوں کو جاننا چھوڑ دیا ہے, اس لیے زندگی عمل سے کوری ہو رہی ہے. اگر فضیلتیں جانو تو زندگی عمل سے آباد ہو جائے گی. ہاں, نبیوں کو اللہ نے فضائل اس لیے بتائے تھے کہ امت کو علم و ذکر کے نام پر فضائل سناؤ تو امت عمل کے لیے تیار ہو جائے گی. جیسے میں نے یہ دعا سنائی نا آپ کو, یہ دعا کی یہ فضیلت ہے, فرشتہ بشارت دے رہا ہے. ایسے ایک آدمی نے فجر کی نماز پڑھی, یہی سے کام شروع ہو گیا نا فجر سے, کہ فجر کی نماز پڑھی, کہ فجر کی نماز پڑھنے والی کو کیا ملے گا؟ کہ جس نے فجر کی نماز پڑھی اللہ اس کا ضامن. لوگ ضامن بنتے ہیں نا عدالت میں, ضمانت پر چھوڑاتے ہیں کہ میں اس کا ضامن, اس کو چھوڑو, اس کی حفاظت میری, اب یہ گناہ نہیں کرے گا, میں ضامن ہوں. تو جو فجر کی نماز پڑھے گا اللہ اس کا ضامن, کہ اللہ اس کی حفاظت کرے گا شیطانوں سے, دوسری چیزوں سے. اللہ کہتے ہیں میں اس کا ضامن ہوں جو فجر کی نماز پڑھے. من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ضمان, کہ جو آدمی صبح کی نماز پڑھے گا تو وہ اللہ کی ضمان میں اور حفاظت میں آ گیا. اللہ نے کہا میں اس کا ضامن ہوں, میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں. تو فجر کی نماز کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا, اس نے فجر پڑھی ہے. حضرت ابن یوسف ایک ظالم بادشاہ تھا, جب اسے ہم نے کوئی آدمی لایا جاتا تھا سزا کے لیے تھا تو وہ ظالم لیکن دین سمجھتا تھا, تابعین میں سے ہے. تو مجھے اس نے فجر کی نماز پڑھی ہے کہ ہاں, کہ جو فجر کی نماز پڑھے اللہ اس کا ضامن ہے, اسے میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. وہ جانتا تھا کہ اللہ نے کیا کہا ہے کہ جو مسلمان فجر کی نماز پڑھے گا اللہ اس کا ضامن ہے, اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے, وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. تو کہا میں اس کو قتل نہیں کروں گا, یہ فجر کی نماز پڑھ کر آیا ہے اور یہ اللہ اس کا ضامن ہے, میں اللہ کی ضمان کو نہیں توڑ سکتا. یہ باتیں سمجھنے کی ہے, اس کو فضائل کہتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھنے والا اللہ کی حفاظت میں آ گیا. سمجھ میں آئی نا بات؟ یہ فضیلت کی مثالیں ہیں. اس لیے میرے دوستو فضائل کا علم, علم و ذکر میں یہ دعوت ہے کہ ایک ایک مسلمان اپنے عمل کی فضیلت جانے تاکہ وہ اپنے عمل کو برباد نہ کرے. جو اپنے عمل کی فضیلت نہیں جانے گا وہ عمل کو برباد کرے گا. جیسے چھوٹے بچے کسی چیز کی قیمت نہیں چاہتے تو کھو دیتے ہیں, اس کو چابی لے گیا اور چابی کھو کے آیا, بچہ ہوتا ہے گاڑی کی چابی دی, گھر کی ضرورت کی چابیاں دی, کھیلنے کے لیے کھو کے آ گیا. وہ چابی کہاں کے لیے لے گیا تھا؟ اب ڈھونڈتے رہو کیوں؟ اس بچے کو چابی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کے ماں باپ کو معلوم ہے چابی کی کیا اہمیت ہے. ایسے ہم کو عمل کی اہمیت نہیں آئے گی جب تک ہم فضائل نہیں جائیں گے. میں نے کہا جی فجر کی نماز کی فضیلت آ گئی، نماز ہی پڑھی اور کچھ نہیں، وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا. جی ہاں یہ ہے. تو شیطان سے بچنے کے لیے اور فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ کی حفاظت کی ضرورت ہے. جب اللہ کی حفاظت میں آئے گا تو فتنوں سے بچے گا، شیطانوں سے بھی بچے گا. کیا یا تو کرسی پڑھ کر سو جاؤ، کیا پڑھ کر؟ آیا تو کرسی یاد ہے نا، بہتوں کو یاد ہے ماشاء اللہ. کیا آیا تو کرسی پڑھ کر سو جاؤ، فرشتہ حفاظت کے لیے کھڑا ہو جائے گا. آپ تو سو جاؤ، فرشتہ حفاظت کے لیے کھڑا ہو جائے گا، تمہاری حفاظت ہوگی. کیوں؟ کہ میں نے تو آیت الکرسی پڑھی ہے. نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرو، یہ فضیلت کی مثالیں دے رہا ہوں. نماز سلام پھیرے اس کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو کیا ہوگا کہ روح اتنی آسانی سے نکلے گی مرتے وقت جتنا آٹے میں سے کوئی بال نکالے. آٹے میں سے بال نکالنا مشکل ہے. جیسے آٹے میں سے بال نکال لو، ایسے مرنے وقت روح آسانی سے نکلے گی کیونکہ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا تھا. یہ فضائل کی مثالیں دے رہا ہوں کہ ہم نے فضائل بھلا کر کتنا نقصان کیا ہے. ہماری دعوت میں فضائل کا علم ہے، کرنے کے فضائل، نماز کے فضائل، ذکر کے فضائل، ہر چیز کے فضائل ہیں. اس لیے کہتے ہیں فضائل کا علم سیکھو تاکہ زندگی عمل پر آوے. کہ مجھے اس عمل پر اللہ کیا دے گا، فضیلت کا مطلب یہ ہے. آج ہم یہ نہیں جانتے کہ مجھے کیا دے گا، کسی خبر نہیں ہے کیونکہ فضیلت یاد نہیں ہے. فضائل کی کتابیں اس لیے لکھوائی تھی کہ آج امت فضیلت سے بے خبر ہے. اس لیے کلمے کے فضائل، نماز کے، روزے کے، زکات کے، حج کے، قرآن کی تلاوت کے، تبلیغ کے، یہ فضائل لکھوائے. یہی عمل اس کے فضائل لکھوائے. فضائل کا علم ہو گیا تو عمل فوت نہیں کرے گا. اس کی تو یہ فضیلت ہے، میں کیسے فوت کروں؟ یہ صبح کے نماز، عشاء کے نماز جماعت سے پڑھی یا فجر کی نماز جماعت سے پڑھے گا تو کیا ملے گا؟ کہ ساری رات عبادت میں کھڑا ہونے کا ثواب ملے گا. کہ عشاء بھی فجر پڑی جماعت سے، سو گیا، اٹھ کے فجر بھی جماعت سے پڑی، تو ایسے آدمی کو ساری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا. آپ سوچو ساری رات عبادت کرنا آسان ہے؟ اگر ایک آدمی کھڑے بھی ہو گئے تو روز روز آسان ہے؟ لیکن اللہ نے آسانی کر دی کہ عشاء جماعت سے پڑھو پھر سو جاؤ اور اٹھ کے فجر جماعت سے پڑھو، تو ساری رات عبادت سے گزر گئی. کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے اپنی راتوں کو عبادت بنانا، اپنے دنوں کو عبادت بنانا. فضائل جانے گا تو رات اور دن کو عبادت بنا دے گا. یہ عبادت کی فضیلت. اس لیے میرے دوستو علم و ذکر جو ہمارا تیسرا نمبر ہے، وہ ہماری زندگیوں سے گائی بجائے تبلیغ میں نکلتا ہو یا نہ نکلتا ہو، علم و ذکر غائب ہے. جب علم و ذکر غائب ہو جائے گا تو کام رواج بن جائے گا. ان کا ایک رواج ہے، نماز میں جاتے ہیں آتے ہیں. تو ہم کو دین رواج نہیں بنانا ہے، دین کو طریقہ بنانا ہے. دین کو کیا بنانا؟ دین اس کو کہتے ہیں جس میں خدا کا حکم ہو، نبی کا طریقہ ہو اور نیت میں اخلاص ہو، اس کو دین کہتے ہیں. اس کو دین کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہو، نبی کا طریقہ ہو اور نیت میں اخلاص ہو، اللہ کے لیے کرے، اس کو دین کہتے ہیں. تو مسلمان اپنے ہر کام کو دین بناوے، کھانا بھی دین، کمانا بھی دین، ہم کو طریقے دیے ہیں تو ہمارا ہر کام دین بنے. مسلمان دنیا دار نہیں ہوتا، غیر دنیا دار ہوتا ہے، کیونکہ وہ آخرت کو مانتا نہیں ہے کہ مر گئے، سڑ گئے، ہو گیا. ہمارا تو آخرت پر ایمان ہے، ہمارا آخرت پر ایمان ہے کہ مرنا بھی ہے پھر آخرت بھی ہے. اس لیے ہم کو اللہ نے دین دیا ہے. اس لیے میرے دوستو اپنی زندگیوں کو دینی بنانا ہے، کہ ہمارا ہر کام اللہ کے حکم والا نبی کے طریقوں والا اور جو کام کرے اس کی فضیلت ملو کہ میں نے یہ کام کیا ہے اللہ مجھے اس پر یہ دے گا. جسے مزدور مزدوری کرتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ مجھ کو شام کو اتنے پیسے ملیں گے. ملازم اور ملازم کہہ کے مہینہ کی تاریخ پہلی تاریخ پر مجھ کو یہ ملے گا. اگر یہ اندر ہو تو وہ کام نہیں کرے گا, کرے گا کہتے رہتے کو کیا ملے گا, کچھ نہیں, کبھی کام نہ کرے. لیکن کہ مجھے پہلی تاریخ کو اتنے پیسے ملیں گے, مجھے شام کو اتنے پیسے ملیں گے, یہ وعدہ ہوا ہے. ایسے اللہ نے ہمارے ساتھ ہمارے اعمالوں پر وعدہ کیا ہے. ان وعدوں کے جاننے کا نام فضائل ہے کہ اللہ تمہیں یہ دے گا, اللہ تمہیں یہ دے گا. وعدے جیسے کاروبار میں کہ مجھے وعدہ ہے صبح سے شام تک کام کروں گا اور 300 روپے ملیں گے شام کو. تو صبح شام کو اس کو 300 روپے ملتے ہیں, وہ کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. کیوں 300 روپے ملنے والے ہیں؟ ایسے میں نے جب اللہ کے وعدوں کا یقین مسلمان کو ہو جائے گا تو دین کے کام آسان ہو جائیں گے کہ مجھے خدا یہ دینے والے, مجھے خدا یہ دینے والے. اسی کا نام علم و ذکر ہے, اسی کا نام یقین ہے کہ جب اللہ کے راستے میں نکلیں گے, وعدہ وعید فضائل کا علم جانیں گے تو اندر امنوں سے ایک تعلق اور شوق پیدا ہوگا کہ ایک سبحان اللہ احد پہاڑ سے بڑا ہے. آدمی سبحان اللہ سبحان اللہ کتنا ثواب ہے اس کا کہ احد پہاڑ سے بڑا ہے. سبحان اللہ کا ثواب مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے جب سبحان اللہ الحمدللہ پر اللہ اتنا دے رہے ہیں پہاڑوں کے برابر, تو جب نماز کے فرائض ادا کرو گے, حج ادا کرو گے, زکات اس پر کیا دیں گے, سوچا کرو. جب سبحان اللہ پر پہاڑوں کے برابر دے رہے ہیں, ایک سبحان اللہ بہت پہاڑ کے برابر ہے اس کا ثواب. تو سبحان اللہ پر جب اللہ پہاڑوں کے برابر دے رہا ہے تو فرائض پر کتنا دے گا, حرام سے بچنے پر کتنا دے گا, کیونکہ حرام سے بچتا قربانی ہے, فرائض ادا ہونا قربانی ہے. تو کہ اس کو سوچو کہ اللہ کتنا دے گا. یہ فضائل اس لیے دیے ہیں میرے دوستوں کہ فضائل سن کر عمل کی رغبت پیدا ہو جائے, آخرت کی رغبت پیدا ہو جائے, وعیدیں سن کر خدا کا خوف پیدا ہو جائے تاکہ گناہ چھوڑنا آسان ہو جائے. اس لیے بنتا ہے دین کہ گناہ چھوٹ گئے, نیکی کی رغبت پیدا ہو گئی, نیکی کا شوق پیدا ہوا اور گناہ چھوٹ گئے. اس لیے بنتا ہے دین کہ آدمی اب گناہ نہیں کرے گا بلکہ اپنے آپ کو نیکی پر چلائے گا. اس لیے یہ راستہ دیا ہے کہ فضائل کا علم سوچو سنو, فضائل کا علم یاد رکھو, فضائل کے علم کی دعوت دو, فضائل کے علم کی دعوت دو. چھوٹے چھوٹے بچوں کو بتاؤ تو بچوں کو یاد ہو جائیں گے. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ پوتے ہیں نا ابھی, تو چھوٹا بہت چھوٹا تھا تو ہمارے ساتھ کھانا کھانے تک, جب کھانا تو اس کا پیالہ پھر چاٹ کر کے ساتھ کرنا سننا تھا. تو وہ پیالہ چاٹ رہا اور چاٹ کے پھر کہ جب پیالہ چاٹ رہے تو پیالہ دعا دے گا. یہ فضیلت ہے یستغفر لہ القصع, کہ جو پیالے کو چاٹ لیتا ہے تو پیالہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے. یہ فضیلت ہے پیالہ چاٹنے کی. تو چھوٹا تو پیالہ چاٹے گا جو کہے کہ یہ دعا کرے گا. ہاں بچوں کو غذائی بتاؤ, ان کو عمل کا شوق پیدا ہوگا اور آپ کو دعوت بھی دے گا کہ پیالہ چاہتے ہوں گے تو پیالہ جو ہے مغفرت کی دعا دے گا. یستغفر لہ القصع, جیسے میں یہ فضائل ہیں کہ بچوں کو بتاؤ گے تو بچے کام کے ہو جائیں گے. ہاں کیوں کہ اس کو فضیلت معلوم ہو گئی. تو میرے بھائیوں فضائل کا جو علم ہے وہ عمل میں قوت پیدا کراتا ہے اور مسائل کا جو علم ہے اس سے عمل صحیح ہوتا ہے. اس لیے مسائل بھی جاننے ہیں تاکہ عمل صحیح ہو جائے, یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے یہ صحیح ہے یہ صحیح. اور فضائل کہ فضائل کے جاننے سے شوق پیدا ہوگا. اس لیے ہمارے کام میں فضائل رکھے ہیں بلکہ اس پانچوں ارکان کے فضائل لکھوائے ہیں, کلمے کے, نماز کے, روزے, زکات, حج, قرآن, ذکر, اس کے فضائل لکھوائے ہیں تاکہ امت میں یہ چیز چلے اور امت کی فضیلت یاد کر اپنے آپ کو ان کاموں کی پابند کرے. تو علم و ذکر کا استعمال کرنا ہے کہ علم و ذکر کا یہ مطلب ہے کہ جو عمل کرے اس کی فضیلت, جو عمل کرے اس کا طریقہ, دونوں عمل کی فضیلت بھی ہو عمل کا طریقہ بھی ہو تاکہ فضیلت, کیونکہ جو عمل طریقے کے خلاف ہوگا اس کا فضیلت بھی ملے گی. غلط عمل ہے, وہ طریقے کے مطابق ہے تو فضیلت ملے گی. اس لیے میرے دوستوں اس کام کی یہ غرض ہے کہ ہماری زندگی علم و ذکر والی بنے, خالی نکلنے والی نہیں. اس لیے کہ خالی کر کے چلاؤ گے تو کیا کھاؤ گے, آٹا آئے گا, آٹا نہیں آئے گا, وہ تو اندر ڈالنا ہے پھر چلانا ہے. تو ہمارا چلنا پھرنا علم و ذکر کے ساتھ ہو, سیکھیں سکھاویں, فضیلت یاد کریں, فضیلت یوتوں کو بنائیں, عمل کا صحیح طریقہ بتائیں. تو یہ ہمارا پھرنا ایسا ہوا جیسے چکی میں ڈالا اور نکالا, چکی میں ڈالا اور نکالا, دانے ڈالے آٹا نکالا, بس اب پیٹ بھرو کھا لو. یہ علم و ذکر کے ساتھ تبلیغ ہے, بغیر علم و ذکر کے تبلیغ نہیں ہے. جیسے بغیر دانے کے چکی نہیں ہے, دانے ڈالو آٹا نکالو تو آپ کا کام ہو جائے گا. تو ہم حرکت بھی کریں اللہ کے راستے میں اور علم و ذکر کے ساتھ حرکت کریں, کہ سیکھیں سکھاویں یاد کریں, یاد اور یاد کرائیں, یاد کرنے کی دعوت دیں. یہ مطلب ہے علم و ذکر کا. اس کے ساتھ ہماری دعوت ہو, ہمارا پھرنا ہو. تو ایسا ہے کہ چکی میں کوئی چیز ڈالی, اب چکی کو گھمایا, اب جا رہا ہوں تب اب کھانے کی چیزیں پر یاد آئے گا. اس لیے یہ طریقہ سنت ہے نبیوں کا کہ دعوت لے کر کے پھرو تاکہ زندگی میں بھی دین آوے, اور جس کو دعوت دو گے اس کی زندگی میں بھی دین آوے گا کہ بھائی تو یہ کر رہا تجھے بھی یہ ملے گا, ہم یہ کر رہے ہیں ہم کو ملے گا. یہ چکی میں جو بھی دانے ڈالے اس کی چکی میں ہٹائے گا, جو بھی ہو چکی میں دانے ڈالے اور چکی چلا رہے تو آتا ضرور آئے گا. یہ ویسے ہی ہماری یہ کام ہے کہ نقل و حرکت اور اللہ کے راستے میں پھرنا علم و ذکر کے ساتھ, خالی پھرنا نہیں علم و ذکر کے ساتھ. سیکھو سکھاؤ, یاد کرو یاد چلاؤ, فضائل سنو فضائل سناؤ. طریقے معلوم کرو عالموں سے, کسی چیز کا طریقہ نہیں معلوم ہے تو عالموں سے پوچھو کہ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا کیا طریقہ ہے, صلاۃ التوبہ پڑھنے کا کیا طریقہ ہے, صلاۃ الحاجت پڑھنے کا کیا طریقہ ہے, عید کی نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے. طریقے ہوتے ہیں عملوں کے, تو وہ علماء بتائیں گے, جاننے والے بتائیں گے, رواج ہے دنیا میں, پوچھنے والوں کو بتا دیں. تو ریلوے اسٹیشن کہاں ہے تو کوئی بھی بتا دے گا, رواج ہے کہ بھائی ریلوے اسٹیشن کہاں سے, یہاں پوسٹ آفس کہاں کے, یہاں کوئی منع نہیں کرے گا دنیا میں, کرے گا کہ بھائی ریلوے اسٹیشن کہاں, کوئی بھی بتا دے. تو دنیا میں طریقہ ہے کہ آپ پوچھو گے تو بتانے والے ملیں گے. اس لیے کہا دین کی باتیں پوچھا کرو, دین کی باتیں پوچھا کرو تو تاکہ جس دین سے ہم محروم ہیں وہ زندگی میں آئے. پوچھو گے تو زندگی میں آئے گا, نہیں پوچھیں گے تو کیا زندگی میں آئے گا. تو پوچھنا ہی علم و ذکر ہے کہ ہماری تبلیغ علم و ذکر کے ساتھ ہو, پوچھنا ہو یاد کرنا ہو پھر دوسروں کو بتانا ہو, اس سے جہالت دور ہوگی. تبلیغ جہالت دور کرنے کے لیے ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا جاہلیت کو ختم کرنے کے لیے ہے. آپ آئے تو جاہلیت کا زمانہ تھا, یعنی زمانہ ہی جاہلیت, پھر زمانہ ہی اسلام ہو گیا, زمانہ ہی بدل گیا آپ کی دعوت سے آپ کی تعلیم سے. جب کون جا کے زمانہ ہی اسلام اور زمانہ ہی جاہلیت, ایسے زندگیوں میں آتی جہالت ہے. جب اللہ کے راستے میں چلیں گے تو جہالت ختم ہوگی, اسلام آئے گا, حکم والی زندگی ہوگی, فضیلت والی زندگی ہوگی, قربانی والی زندگی ہوگی. اللہ کے راستے میں نکل جاہلیت والی ختم, اب دوسروں کی خدمت کرے گا, دوسروں کی مدد کرے گا, دوسروں پر احسان کرے گا, اپنا حق معاف کرے گا, دوسروں کا ادا کرے گا. یہ ہوگی بات تبلیغ کی وجہ سے کہ میرا حق ہے معاف, تیرا حق ہے لے جا, تیرا حق ہے مجھ سے لے جا, میرا ہے جا معاف. یہ کیا ہوا کہ احسان کیا اور حق ادا کیا. اللہ یہ حکم دے کہ احسان کرو حق ادا کرو, احسان کرو حق ادا کرو. یہ اسلامی زندگی کہلاتی ہے, سمجھ میں آئی. اس لیے میرے بھائیوں اس کام میں پھرنا بھی ہے اور کام کو سمجھنا ہے. جو سمجھ کر کرے گا کبھی نہیں چھوڑے گا, اور جو بغیر سمجھے کرے گا وہ چھوڑ دے گا. آج ہی ہو رہا ہے کہ کچھ دن چلے پھر چھوڑ دیا, کیوں کہ سمجھے ہی نہیں تھے. سمجھتا تو کبھی نہیں چھوڑتا, سو کے نوٹ کو سو کا نوٹ سمجھے وہ چھوڑے گا, چھوڑے گا نہیں چھوڑے گا. اور چھوٹا بچہ سو کا نوٹ لے کے کھو کے آئے گا, ہاں کیوں کہ وہ جانتا ہے سو روپے کیا ہوتے ہیں, اس کے باپ کو معلوم ہے سو روپے کیا ہوتے ہیں. تو آج یہ بات ہے, جو دین کو دین سمجھے گا وہ کبھی نہیں چھوڑے گا, اور جو نہیں سمجھے گا بیچارہ وہ چھوڑ دے گا. اس لیے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں پھرو اور اپنے دین کو دین سمجھو. دین کا ترجمہ عربی میں ہوتا ہے بدلا. دین دال یہ نون, اس کا کیا ترجمہ ہے کہ بدلا, کہ اللہ کی طرف سے دین پر بدلا ملے گا. اگر دین اچھا بنایا ہے تو اچھا بدلا ملے گا, دین بگاڑا ہے تو برا بدلا ملے گا. دین کے معنی ہی بدلے کے لیے, جس نے دین کو بگاڑا اس کا برا بدلا, جس نے دین کو سجا صحیح کیا اس کا اچھا بدلا. دین کا ترجمہ ہی بدلا ہے کہ بدلا ملے گا اچھا یا برا. اس لیے ہوشیار رہنا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہمیں اچھے بدلے ملے, ایمان کے, عبادت کے, اخلاق کے, اچھے سے اچھے بدلے اللہ دے رہے ہیں, بہترین بدلہ اللہ دیتا ہے. اس لیے اس کام کو سمجھ کر کرنا ہے, اور سمجھ کرنے کے لیے بار بار نکلنا. یہ فرماتے رہے کہ اللہ کے راستے میں بار بار نکلو تاکہ سمجھ صحیح ہو جائے, دین کی سمجھ صحیح ہو جائے, اور تو ان کو صحیح سمجھ لوگوں کو سمجھا سکو. بار بار اللہ کے راستے میں جاؤ تاکہ دین کی سمجھ آئے. جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرے گا اس کو اپنے دین کی سمجھ دے گا, حدیث شریف ہے. تو ہم جب محنت کریں گے تو اللہ کا ارادہ بھی ہمارے ساتھ بھلائی کا ہو جائے گا, پھر بھلائی ملے گی تو کریں گے انشاءاللہ. نیت کرو کہ انشاءاللہ سب کریں گے, اور اس کے لیے اپنے آپ کو نفر تیار کرنا ہے, کیونکہ کام تو کام کرنے سے ہوگا, بات سے بات ہوگی, کام سے کام ہوگا. اس لیے اپنے آپ کو عمل پر تیار کرنا ہے. اب بتاؤ اس کے لیے کون کون تیار ہے.